الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو نکاح کا حکم فرمایا ہے قرآن کریم میں، کہ بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرایا تھا. اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ تک الحمدللہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں عرض کر دیا گیا کہ آپ نے کیسے نکاح فرمایا، اور تفصیل سے بتا دی گئی وہ باتیں جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہتمام میں رہیں نکاحوں کے وقت. اور چونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چلنے والے تھے، لہذا انہوں نے بھی اپنے نکاح میں انہی روایات کو برقرار رکھا، اور ان سے ہٹنے میں جہاں اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہو اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ کندہ کی ایک عورت سے انہوں نے شادی کی. اب جس خاندان میں شادی ہوئی وہ بہت اغنیا میں سے تھے، مالدار لوگ تھے. جب ان کے گھر پہنچے تو گھر پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ تو جاؤ، اور پھر گھر میں داخل ہوئے. جب دیکھا تو وہاں پردے پڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف پردے لگائے گئے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ جو محسوس کی کہ پردے لگائے ہوئے ہیں، اس پر ان کی زبان سے یہ نکلا کیا تمہارے گھر کو بخار ہو گیا ہے یا کعبۃ اللہ تمہارے گھر میں آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ ہمارے گھر کو بخار ہوا نہ کعبۃ اللہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے، بلکہ ہم نے تو سجاوٹ کے لیے، زینت کے لیے لگائے ہیں. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو مجھے ایسی تعلیم نہیں دی. اس پر انہوں نے سوائے دروازوں کے تمام پردوں کو ہٹایا، دروازوں کے علاوہ. پھر دیکھا تو چاروں طرف مال و اسباب، سامان. فرمایا یہ سامان کس کا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا اور آپ کی بیوی کا. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم نہیں دی، انہوں نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ بقدر ضرورت سامان رکھو. پھر باندیوں اور کنیزوں پر نظر پڑی، فرمایا یہ کس کی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی ہیں، آپ کی بیوی کی ہیں، یہ آپ کی خدمت کریں گی. فرمایا یہ ان اتنی باندیوں کا میں کیا کروں گا، اتنی ساری باندیوں کا مجھے کیا کرنا ہے. اور پھر اپنی بیوی سے جب خلوت فرمائی تو فرمایا کہ میری اطاعت کرو گی؟ تو بیوی نے کہا ہاں، آپ کا مقام ہی یہی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. بہت بڑے صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، لہذا فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ جب بھی تم اپنی بیوی کے پاس جانا پہلی مرتبہ تو اس سے یہ کہنا تم اور تمہاری بیوی اللہ تعالی کی اطاعت پر جمع ہو، یہ نصیحت فرمائی تھی. لہذا خود بھی گئے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کی جگہ پر لے گئے. نماز پڑھی سب سے پہلے, دونوں نے نماز پڑھی. گویا یہ شادیاں ہوتی تھیں, نہ کھانا نہ دیگیں اور یہ تکلفات, نہ رسم و رواج, بس یہ سیدھی سادی سی شادی ہو گئی. اور جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے, اس کے مطابق نہیں کام ہو رہا, اس پر تنبیہ فرماتے تھے. بے چینی ہو جاتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ سوچنا چاہیے, ہمیں ہوتی ہے ایسی بے چینی, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ایک کام کیوں ہو رہا ہے. اور اگر ہوتا بھی ہے تو کہنے کی ہمت نہیں. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے, خدمت کیا کرتے تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, ربیعہ شادی نہیں کرتے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں, میں شادی نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی میرے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ سامان ہے, اور نہ ہی میں کوئی ایسی چیز اختیار کرنا چاہتا ہوں جو مجھے آپ سے دور کر دے. شادی کروں گا تو آپ کی خدمت میں کیسے آؤں گا؟ لہذا یہ فرمایا, یہ عرض کیا کہ میں کوئی ایسی چیز اختیار ہی نہیں کرنا چاہتا کہ آپ سے دوری ہو جائے. آپ خاموش رہے. کچھ دن کے بعد پھر فرمایا, ربیعہ شادی نہیں کرتے؟ انہوں نے پھر وہی پہلے والا جواب دیا, مگر اس دفعہ جواب دینے کے بعد احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری دنیا اور آخرت کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں. اور آپ جو یہ بار بار فرما رہے ہیں اس کا کچھ مقصد ہے. لہذا اگر اب کے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو آپ کی مرضی ہو, جہاں آپ میری شادی کرانا چاہیں میں تیار ہوں. بس کچھ ہی دن گزرے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا, ربیعہ شادی نہیں کرتے؟ اس دفعہ جواب مختلف تھا. جی ہاں حضور, میں شادی پر تیار ہوں, جہاں آپ میری شادی کروا دیں میں شادی کر لوں گا. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کا ایک قبیلہ بتایا کہ وہاں چلے جاؤ اور ان سے کہنا اپنی فلاں عورت کی شادی مجھ سے کر دیں. وہ یہ وہاں پہنچے, ان کو بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ میری شادی اپنی لڑکی سے کر دیں. انہوں نے فرمایا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی خوش آمدید ہو, آپ کو, آپ چونکہ قاصد بن کر آئے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید ہو, اور ہم اپنی بچی کی شادی آپ سے کر دیتے ہیں. بس یہ شادی ہو گئی. اس طرح یہ رخصتی ہوئی, شادی ہوئی. دیکھیے کوئی رسم و رواج, کوئی کھانا, دسترخوانوں کا بٹھایا جانا, رزق کا ضائع ہونا, دیگیں چڑھائی جانا, یہ کچھ بھی پایا نہیں گیا. بس شادی ہو گئی. اس کے بعد یہ کچھ پریشان تھے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شادی تو ہو گئی مگر مہر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا, تم ایسا کرو کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اکٹھا کرو. انہوں نے کچھ کوشش کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی برکت تھی, وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اکٹھا ہوا. فرمایا, جاؤ یہ مہر میں ان کو دے دو. جب یہ لے کر وہاں پہنچے تو وہ قبیلے والے بہت خوش ہوئے کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے, یہ تو بہت زیادہ ہے. بڑے خوش ہوئے اور اس کو قبول کیا. اس کے بعد یہ پھر پریشان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا, کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا کہ میں تو بہت, انہوں نے میرے ساتھ بہت عمدہ سلوک کیا, جب بھی میں ان کے پاس گیا انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا, مگر اب میرے پاس ولیمے کے لیے پیسے نہیں ہیں. فرمایا کہ ایک بکری کا انتظام کرو اور عائشہ کے پاس جاؤ, اور ان سے کہو کہ جو اناج کا تھیلا ہے اس میں سے اناج دے دیں. یہ پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں, ان سے عرض کیا تو انہوں نے وہ اناج دے دیا اور فرمایا خدا کی قسم یہ 7 صاع اناج ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب کا سب اٹھا کے دے دیا. یہ لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایک دمبے کا بھی انتظام کروا دیا حضور کے حکم کی برکت سے, بس یہ ولیمہ ہو گیا. اس گندم کی روٹی پکائی گئی اور دمبے کو ذبح کر کے سالن وغیرہ بنایا گیا, یہ ولیمہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے وہ کھا لیا, ولیمہ ہو گیا. اور پھر فرماتے ہیں دیکھیے نکاح کی برکت ضرور ہوتی ہے. فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک زمین عطا فرمائی کہ لو یہ زمین لے لو, اس پر کھجور کے درخت تھے. اور 7 والی زمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. چونکہ برابر برابر دونوں کو زمینیں دی گئیں, ایک درخت کے اوپر دونوں کا جھگڑا ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ تھا کہ یہ درخت میری زمین کی حد حدود میں ہے, اور حضرت ربیعہ فرماتے تھے نہیں, یہ میری زمین کی حدود میں ہے, یہ درخت تو میرا ہے. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ سخت لفظ کہہ دیا. پھر ان کو احساس ہوا اور فرمایا تم بھی مجھے کہہ دو کوئی سخت لفظ تاکہ بدلہ ہو جائے. انہوں نے کہا میں تو نہیں کہتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے, اور پہلے یوں فرمایا کہ کہہ دو ورنہ میں حضور سے جا کے کہوں گا. انہوں نے پھر بھی نہیں کہا. جب یہ جانے لگے تو بنو اسلم کے لوگ آئے, انہی کے قبیلے کے, کہنے لگے اللہ ان پہ رحم کرے. وہ جا رہے تھے آگے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اللہ ان پہ رحم کرے, خود ہی تو ایسی بات کہی اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے جا کے شکایت کروں گا, یہ کیا چیز لے کے حضور کے پاس جا رہے ہیں. اس پر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غار ثور کے ساتھی ہیں, ہجرت کے ساتھی ہیں, اور مسلمانوں میں سب سے بڑی عمر کے ہیں, لہذا ان کا احترام کرو. اگر انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور ناراض ہو گئے, اور اگر حضور ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, لہذا میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. تو یہ بھی پیچھے پیچھے پہنچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور نے سر جھکا کر سارا معاملہ سنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے. اتنے میں یہ بھی پہنچ گئے, آپ نے سر اٹھایا تو ان پر نظر پڑی, فرمایا ہاں ربیعہ تم کہو کیا معاملہ ہے. انہوں نے بھی بتا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور میں ان کو سخت لفظ نہیں کہہ رہا, یہ مطالبہ کر رہے ہیں. فرمایا تم نے اچھا کیا کہ ان کو بدلے میں سخت لفظ نہیں کہا, البتہ اس کے بدلے میں تم یوں کہہ دو کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے, تمہاری مغفرت فرمائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا ہے کہ روتے ہوئے واپس ہوئے, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ آج ربیعہ تو مجھ سے جیت گئے, یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گئے. تو یہ شادیاں ہوا کرتی تھیں, اور یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ابھی ذکر ہوا, عجیب معاملہ ہے کیسے سادے لوگ تھے. انہوں نے بھیجا حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر میں, اس لیے بھیجا کہ میری شادی کروا دو, اس گھر میں میری شادی کروا دو. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. بات کرنے کے لیے پہنچے, ان سے بات کی اور پہلے فضائل بیان کیے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, پہلے یہ آتش پرست تھے اور کس کس طریقے سے یہ غلام بنتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے, طویل واقعہ ہے. تو ان کے ایسے ایسے فضائل ہیں, اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ سلمان تو اہل بیت میں تھے, کسی کے بارے میں حضور فرما دیں کہ ہمارے گھر کا آدمی ہے, اس کے اعزاز اور اس کی سعادت کیا ہو سکتی ہے. یہ فضائل سنائے. ان کو کچھ مصلحت آڑے آئی, انہوں نے کہا نہیں ہم سلمان سے تو شادی نہیں کرتے, ہم تم سے کر دیتے. ہم اپنی بیٹی تمہیں دے دیتے. وہیں پر یہ نکاح ہو گیا, اسی گھر میں, اسی وقت, اسی مجلس میں. انہوں نے کہا لاؤ بھائی مجھ سے کر دو. ٹھیک ہے, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے منتظر تھے فارسی, کہ بھائی یہ آئیں گے رشتے کی بات کر کے آئے ہیں اور امید ہے کہ کامیابی ہو گئی ہوگی, میری بات ہو گئی ہوگی, مجھے قبول کر لیا گیا ہوگا. تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور شرما رہے تھے. فرمایا بھائی کیا ہوا, بات ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا اندر ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. انہوں نے فرمایا نہیں بات بتاؤ کیا بات ہوئی ہے. فرمایا وہ میں نے آپ کے بارے میں بات کی کہ آپ شادی کر دیجئے اپنی لڑکی کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا ہم ان سے تو نہیں کرنا چاہتے, ہم تم سے کر دیتے, لہذا میں نے شادی کر لی آپ کے بجائے, میں نے شادی کر لی تو اس لیے مجھے شرم آ رہی تھی. فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. فرمایا شرم تو مجھے آنی چاہیے تم سے, اس لیے کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے. فرمایا شرم تو مجھے آنی چاہیے تم سے, کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی کوشش کی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی تھی. یہ ان کا مقام تھا, صحابہ کا, ایسے دل صاف تھے. ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا اچھا میرا پتا کاٹ کے تم نے اپنا کام بنا لیا, میرا تو تم نے کام خراب کر دیا اور تم نے اپنا کام بنا لیا. یہ رضا بالقضا کا مقام ہے جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہے آدمی. اور جس کو یہ چیز حاصل نہیں ہے اور جتنی کم حاصل ہے اس کو اتنی بے چینی سے اس کی زندگی گزرے گی. اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا, یہ مقام جتنا کم جس کو حاصل ہے اتنی اس کو پریشانی ہوگی دنیا میں. اور جس کو جتنا زیادہ یہ مقام نصیب ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے بس وہی حال اچھا ہے, وہ انشاءاللہ خوش رہے گا, زندگی اس کی خوشی سے گزرے گی, صبر اور شکر کے ساتھ گزرے گی. تو یہ رضا بالقضاء یعنی اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا, یہ بہت اونچا مقام ہے. اور اس مقام کا مقام اخلاص سے بھی اونچا ہے. تو ایسی سیدھی سادھی شادیاں ہوا کرتی تھیں. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی حضرت ابو دردا جو رشتہ لے کر گئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی لڑکی کے لیے رشتہ آیا یزید ابن معاویہ سے. یزید ابن معاویہ کی طرف سے رشتہ آیا, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا اپنی بچی کی. تو یزید ابن معاویہ کے ساتھ بیٹھنے والوں میں ان کے ملازمین میں ایک آدمی نے کہا آپ کہیں تو میں رشتہ بھیجوں ان کی لڑکی کے لیے. تو یزید نے کہا اللہ تیرا ناز کرے, تیرا ناز ہو. اس نے کہا نہیں, آپ مجھے اجازت دیجئے, میں بھیجتا ہوں رشتہ. ملازم معمولی آدمی, اس نے کہا اچھا بھیج کے دیکھو, میرا تو انکار ہو گیا, تم بھیج کے دیکھ لو. انہوں نے جب رشتہ بھیجا تو رشتہ منظور ہو گیا. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ مشہور ہو گیا لوگوں میں کہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید جیسے آدمی جو امیر کبیر مالدار, اس کا تو رشتہ رد کر دیا, اس کے ملازم میں غریب آدمی ملازم اس کا رشتہ منظور کر لیا, جو مفلس اور مالدار بھی نہیں تندرست آدمی اس کو اپنی بیٹی دے دی. لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیوں, فیصلہ کیسے کیا, کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا؟ فرمایا یزید کو اگر اپنی بچی دیتا تو وہ تو حشم و خدم ہی دیکھتی رہتی, چاروں طرف خادم کنیزیں ملازم پیسے اور مال کی ریل پیل, اس کا دین کہاں باقی رہتا. اس لیے میں نے ایک معمولی آدمی کو اپنی بچی دے دی. تو ان کے ہاں یہ معیار تھا, وہ دین کو دیکھتے تھے, دنیا پر ان کی نظر نہیں تھی. اور ہم دیکھتے ہیں پہلے دنیا ہے کہ نہیں ہے, کتنی دنیا ہے اس کے پاس, ہم یہ دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے تھے دین کتنا ہے. اسی کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تنکح المرء لاربع, عورت سے شادی کی جاتی ہے چار چیزیں دیکھ کر. عموماً چار ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, شاید ہی اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو جو دیکھی جاتی ہے. فرمایا چار چیزیں دیکھ کر عورت سے شادی کی جاتی ہے, لی مالیہا ولی جمالیہا ولی حسبیہا ولی دینیا. چاروں چیزیں گنوائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مال دیکھا جاتا ہے, کوئی مال دیکھ کے شادی کرتا ہے. نمبر دو دوسری چیز گنوائی کہ خوبصورتی دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. تیسری چیز, بعض لوگ نہ مال دیکھتے ہیں نہ خوبصورتی, خاندان کو دیکھتے ہیں, حسب نسب دیکھتے ہیں. حسب و نسب دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. اور چوتھی چیز ہے دین. فرمایا چوتھی چیز دیکھی جاتی ہے دینداری, کتنی دینداری ہے. تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ فظفر بذات الدین طریبت یداک, دینداری دیکھ کر عورت میں دینداری دیکھ کر شادی کرو, اور چاہے اس دیندار عورت کو تلاش کرنے میں تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائیں, خاک آلود ہو جائیں تمہارے ہاتھ. مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تلاش کرنی پڑے. ہاتھ خاک آلود ہونا یہ محاورہ ہے عربی کا, یعنی بہت زیادہ تلاش کرنی پڑے تب بھی تلاش کرو, اور دیندار عورت کو تلاش کر کے ہی شادی کرو. نہ خوبصورتی دیکھو, نہ مال دیکھو, نہ خاندان اور حسب و نسب دیکھو. ان تین چیزوں کو تو رکھو ایک طرف, دینداری دیکھو. ان کے ہاں یہی معیار تھا, اسی لیے ان کے گھرانوں میں برکت تھی, ان کی زندگیوں میں خوشیاں تھیں, وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رشتہ بھیجا ان کی بیٹی سے, اور دونوں بڑے صحابی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہا, یہ بیٹی تھی. ان کا رشتہ بھیجا کہ بھائی مجھ سے شادی کر دیجئے. یہ وہی ام کلثوم ہے جن کے عید کے موقع پر ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا, معمولی سے کپڑے تھے. تو انہوں نے بیت المال کے جو خازن تھے, نگران تھے, ان کو لکھ کر بھیجا کہ آپ جو بیت المال میں قیمتی ہار ہے آپ کے پاس وہ مجھے بھیج دیجئے, وہ میں عید کے دن پہن کے, صرف عید کے دن پہنوں گی اور واپس کر دوں گی. انہوں نے بھیج دیا چپکے سے. اب یہ عید کے دن انہوں نے پہنا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی, اپنی بیٹی کے گلے میں وہ ہار دیکھا جو بیت المال میں تھا اور سب سے قیمتی ہار اور تھا بیت المال کا, تو حیرت سے پوچھا یہ ہار تمہارے گلے میں؟ انہوں نے کہا ہاں, میں نے بیت المال کے جو خازن تھے, نگران ہیں, ان کو میں نے لکھ کر بھیجا تھا کہ صرف عید کے دن مجھے ادھار کے طور پر چاہیے, پھر میں واپس کر دوں گی. فرمایا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم زندہ رہو گی اس امانت کو واپس کرنے سے پہلے تک. وہ ہار اتروایا اور واپس بھیجا, اور پھر فرمایا کہ اگر میری بیٹی یہ ثابت نہ کر پاتی, یہ بات ثابت نہ کر پاتی کہ اس نے مستعار لیا ہے یہ ہار, بطور ادھار کے لیا ہے, تو میں اس پر چوری کا مقدمہ چلا کر اس کے ہاتھ کاٹتا, اور یہ ہمارے خاندان میں سب سے پہلی چوری کہلاتی. بیٹی کے بارے میں ایک باپ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام کے ان صحابی تھے, فرما رہے ہیں اگر یہ ثابت نہ کر پاتی کہ یہ بیت المال کا ہار ہے اور میں نے مستعار لیا ہے, تو میں چوری کا مقدمہ چلا کر اس کے ہاتھ کاٹتا اپنی بیٹی کے, اور یہ ہمارے خاندان میں پہلی چوری ہوتی. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اتنی سستی نہیں ہے جنت, بہرے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ یہ تو دنیا راہ گزر ہے، راستہ ہے، کوئی بستی تھوڑی ہے جس میں تم بس جاؤ اپنا گھر بنا لو۔ راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ تو حضرت ام کلثوم ان کا رشتہ بھیجا حضرت عمر جیسے صحابی نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا، شاید عمر کی وجہ سے۔ بہرحال دوسری دفعہ پھر رشتہ بھیجا کہ آپ میری شادی کر دیجئے اپنی بیٹی سے۔ دوبارہ جب رشتہ بھیجا تو انہوں نے منظور کر لیا، شادی ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کر لی؟ فرمایا ہاں، میں نے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت کے دن میرے رشتے کے علاوہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، تو میں نے تو اپنی بیٹی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی تھی، اب میں نے سوچا کہ حضور کی نواسی سے بھی میں نکاح کر لوں، اس لیے میں نے رشتہ بھیجا تھا، اور الحمدللہ مجھے رشتہ مل بھی گیا، شادی بھی ہو گئی۔ انصار سے آ کر فرمایا ارے بھائی مجھے مبارکباد دو۔ انہوں نے پہلے مبارکباد دی، پھر پوچھا آپ یہ مبارکباد دینے کا کیوں کہہ رہے ہیں، کس بات پر ہم مبارکباد ہم سے آپ وصول کر رہے ہیں؟ فرمایا میری شادی ہو گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے، ام کلثوم سے، اور میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت کے دن میرے رشتے کے علاوہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اس لیے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیٹی دے کر بھی رشتہ قائم کر لیا اور ان کی نواسی کو لے کر بھی رشتہ قائم کر لیا، اور اب جو رشتے کا تعلق ہے وہ ہے اتباع سنت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اتباع کرے گا، سنت پر چلے گا، اپنی غمی میں، شادی میں اور دوسری چیزوں میں اتباع سنت کو اختیار کرے گا تو رشتہ قائم ہے، ورنہ یہ رشتہ ٹوٹے گا قیامت کے دن۔ کس منہ سے یہ کہہ سکے گا کہ میری سفارش کیجئے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے بے شک تو میرا امتی ہے، لیکن میری سنت پر چلنے میں تجھے کیا شرم آتی تھی؟ اس لیے بھائی یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے جن کے لیے آج ہم یہ رسم و رواج کا اہتمام کرتے ہیں شادیوں میں، اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں رشتے دار کیسے آئیں گے اگر ہم نے مہندی نہ کی، مائیوں نہ کی، اور جہیز زیادہ نہ دیا، اور فلاں نہ کیا، فلاں نہ کیا، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، سب کو راضی کرو سوائے اللہ کے۔ ایک جس کو ناراض کرنا ہے وہ اللہ ہے، اس کی خوشی کا کوئی خیال نہیں۔ ہاں کام والی بھی آتی ہے، اس کو بھی ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ کام والی ہمارے یہاں آتی تھی، اس کو بھی ہم نے کچھ پیسے دیے کیونکہ ہمارے یہاں شادی ہو رہی تھی، کہ بھائی یہ 200 روپے لے لے، ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، یہ خوشی میں ہم تجھے دے رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں لیتی 200 روپے۔ تو پوچھا گیا اس سے کہ بھائی تو کتنے پیسے لے گی؟ اس نے کہا میں تو 500 سے کم پہ ٹلوں گی نہیں، 500 سے کم پہ میں راضی نہیں، تمہارے یہاں شادی ہو رہی ہے تو 500 روپے دو۔ تو اس کو بھی 500 روپے دینے پڑے۔ کام والی کا بھی خیال ہے، بھنگی کا بھی خیال ہے، مگر خیال نہیں تو اللہ کا نہیں۔ وہ گانے بھی چل رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے تو تصویریں بھی کھینچی جا رہی ہیں، مووی بھی بنائی جا رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا، اور پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، وہ پیسے جو سود کے حکم میں تو لکھا جا رہا ہے کہ یہ اتنے پیسے ہمیں بھی دینے ہیں جب ان کے یہاں ہوگی شادی، تو یہ تو سود ہے۔ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، بس اللہ کی رضا کی کوئی فکر نہیں، باقی ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ اور حالانکہ اس کا الٹ ہونا چاہیے، کوئی راضی ہو نہ ہو ہم سے، دنیا میں رہتے ہوئے سارے انسان ہم سے ہر وقت بیک وقت راضی نہیں رہ سکتے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ان کو راضی کرنے کی؟ ایک اللہ کو راضی کر لیں بس کام تمام، کام پورا ہو گیا ہمارا۔ ایک اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس، یہ ہم کامیاب ہیں۔ اور ہم چاہیں کہ ساری دنیا کے انسان ہم سے خوش رہیں، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا، مزاج مختلف ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا ایک اللہ کو راضی رکھیے بس، چاہے کوئی راضی ہو نہ ہو، بس بھائی ان سے کہہ دیں بھائی آپ ہماری شادی میں نہیں آئے، ہم آپ کی شادی میں نہیں آئے، آپ بھی ہماری شادی میں نہ آئیے گا، ہم آپ کے مرنے میں نہیں آئے, آپ بھی ہمارے مرنے میں نہ آئیے گا, بس ختم ہو گئی بات. کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ علاج ہے؟ کسی کی ضد کا کوئی علاج ہے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں؟ کہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے آپ کو بھی ہدایت دے. بہرحال ہم اللہ کے حکم سے نہیں ہٹ سکتے, ختم ہو گئی بات. لیکن اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی رکھنا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اتباع سنت اور اتباع شریعت ہم سب کو نصیب فرمائے. ماجدہ خاتون کی مغفرت, اللہ تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. نوشاد صاحب کے والد بیمار ہیں, اللہ تعالی ان کو خوب صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. اسپتال میں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں, اللہ تعالی ان کو نیک اعمال کے لیے خوب صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد اما و اہلو. جن حضرات نے اللہ یہ پرچے بھیجے ہیں سب کی, اے اللہ یہ جو بیمار ہیں ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل نصیب فرمائیے. جنہوں نے پرچے نہیں بھی بھیجے, بیمار ہیں یا کوئی بھی حاجت ہو جو توقع رکھتے ہیں دعا کی, اے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو اور ان کی ضروریات کو آپ جاننے والے ہیں, آپ علیم بذات الصدور ہیں. سب کی مشکلات کو آسانیوں سے تبدیل فرما دیجئے, بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل نصیب فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنے دھیان سے تبدیل فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.